بسم الله الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبہ سموبست مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور آپ کی خدمت میں. صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن، بانی تنظیم اسلامی اور داعیہ تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب کے اربعین نبوی پر مشتمل دروس احادیث پیش کر رہا ہے. سامعین محترم، اس ضمن میں آج اربعین نبوی کی 43 حدیث پیش خدمت ہے، جس کا عنوان ہے حکمت دین کا عظیم خزانہ. اس حدیث کا تیسرا درس حاضر خدمت ہے، سماعت فرمائی.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فقال عز وجل كما ورد في نفس السورة: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال جل وعلا كما ورد في سورة الأنفال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. صدق الله العظيم. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن قوام هذا الأمر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن زرة السلام منه الجهاد في سبيل الله، وإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ما اشتهب وجه ولغبرت قدم في عمل تبتغى فيه درجات الجنة بعد الصلاة المفروضة كجهاد في سبيل الله، ولا ثقل ميزان عبد كدابة ترفق له في سبيل الله أو يهمل عليها في سبيل الله. رواه الإمام أحمد والبزار والنسائي وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. آمين يا رب العالمين. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی طویل حدیث ہم پچھلے دو جمعوں سے پڑھ رہے ہیں، اس کا آخری حصہ باقی ہے. آج میں پچھلے حصے کے ساتھ اس کے مضمون کو جوڑنے کے لیے وقت صرف نہیں کروں گا، بلکہ صرف آخری حصہ جو اس کا ہے کہ حضور نے اس دین اسلام کے معاملے کو ایک درخت سے تشبیہ کی. جیسے ایک درخت کی جڑ ہوتی ہے، پھر اس کا تنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد شاخیں ہیں، ان میں برگ و بار ہیں، پتے ہیں، پھل ہیں یا پھول ہیں، اس طرح اسلام ہے, اس کی جڑ کیا ہے؟ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد. یہ کلمہ شہادت کی جڑ. کلمہ کیا ہے؟ نماز کا نظام, زکات کا نظام. اس پر تفصیل گفتگو آئندہ ہوں ان شاء اللہ. اس لیے جو تیسری حدیث ہے اربعین نووی کی, اس کا موضوع یہ ہے. چوتھی کیا ہے؟ وہ جہاد کی سبیل اللہ ہے. یہ وہ بات ہے کہ جو ہمارے ذہنوں سے بالکل اوجھل ہو گئی. اول تو یہ کہ ہم کیونکہ اسلام کے پانچ ارکان اگلی حدیث جو ہم پڑھیں گے وہ سب کو حفظ ہے, ان میں جہاد کا لفظ ہے. مور الاسلام والا خمسن شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. جہاد کا ذکر ہے. پھر جہاد کو قتال کے معنی میں لے کر ہم نے اسے اور محدود کر دیا. پھر اس سے آگے اور غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہے. میرا یہ موضوع نہیں ہے, اس کو میں تقریر کر چکا ہوں اور وہ چھپی ہوئی ہے. جہاد فی سبیل اللہ کی حقیقت زیادہ نقیب نہیں ہے. ایک سستا کتاب کیا وہ لیجیے, ضرور اس کا مطالعہ کیجیے, پڑھیے, اسے عام کیجیے, پھیلائیے. کیونکہ جہاد کے بارے میں غلط فہمی ہے جو دوسروں نے, دشمنوں نے پھیلائی ہے, وہ تو پھیلائی ہے, لیکن اپنوں نے جو غلط فہمیاں پیدا کی ہے وہ زیادہ بنیادی ہے. انہیں کی بنا پر اصل میں دشمنوں کو زیادہ کچھ جہاد کے خلاف پروپیگنڈے کا حق حاصل ہوا. بہرحال آج جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے, دین کی چوکی جہاد, جہاد کی چوکی قتال. اب یہ جہاد جو ہے فی نفسہ, یہ خود ایک سبیل عمل ہے. اس کو میں نے اپنی اس کتاب کے اندر نو منزلہ عمارت سے ثابت کیا ہے. نو منزلہ, 3x3, تین بڑے بڑے جہاد ہیں اور ہر ایک کے تین مرحلے. پہلا جہاد ہے اللہ کے دین کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے, یہ افضل الجہاد کہا گیا. اس کے لیے اپنے نفس مارا کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا. نمبر ایک, حضور سے پوچھا گیا ائی الجہاد افضل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا تو جاہدہ نفس کا اطاعت اللہ, اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو اللہ کے مطیع بنو. پھر بگڑا ہوا معاشرہ آپ کو دھکیلتا ہے برائی کی طرف, اس معاشرے کے خلاف زور لگا لیتی ہے. زمان و باطن سازت تو بعض زبان و سطح جن کرو معاشرے کے ساتھ, جھیلو ان پریشرز کو, اس کی رو میں بہ نہ جاؤ. اور شیطان رعیم اور اس کے جو چیلے چانٹے ہیں جنات میں سے, وہ تو انویزیبل ہیں, اور جو انسانوں میں ہے جو شیطان کے بھی کان قطر ہیں, ان سب کے خلاف بھی جہاد کریں گے تب اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنائے. دوسرا موقع لگے کیا ہے؟ اللہ کے دین کی دعوت, تبلیغ. جان و مال کھپے گا, دین سیکھو گے تو سکھاؤ گے, پڑھو گے تو پڑھاؤ گے, سمجھو گے تو سمجھاؤ گے. یاد ہے یہ بھی ایک لائف لانگ پروسیس ہے. اس سے بھی تین لیول ہے. ایک ہے سوسائٹی کے بلند ترین سطح پر انٹلیکچوئل کے لیول پر دعوت و تبلیغ کے تقاضے کچھ اور ہے. وہاں میرا آواز کام نہیں کر سکتا, وہاں دلیل کی ضرورت ہوتی, برہان کی ضرورت ہوتی. قرآن اپنے مخالفین سے طلب کرتا ہے, کل ہاتھوں برہان کو بالکل تم سادتی, جو تم بات کہہ رہے ہو دلیل لاؤ گا, برہان لاؤ اگر سچی ہو تو. یہی مطالبہ دوسروں کو بھی تو حق ہے کہ آپ سے کریں, لیکن اس کے لیے تو انسان دین کی حکمت اور اس کے فلسفے کی گہرائیوں میں اتر چکا ہوں, اور جدید زمانے کے جو غلط نظریات ہیں ان کو بھی ان کی تہ میں اتر کر سمجھ چکا ہوں, اس کے بغیر تو ممکن نہیں. پھر ایک عوامی سطح پر دعوت و تبلیغ, یہاں نصیحت, موعظہ, خلوص کے ساتھ آپ بات کریں. کیونکہ عام لوگوں کے ذہن جو ہے وہ کلین سلیٹ کے معنی میں تختی سفید لکھنے جو چاہو لکھ دو, ان کے دماغوں میں خناس نہیں ہے, غلط فلسفے بھرے ہوئے نہیں ہیں. لیکن ان کے لیے تو یہ ہے از دل خیزت بدنی خیزت. ہاں آپ کا عمل آپ کی دعوت و تبلیغ کی شہادت دے رہا ہو کہ ہاں یہ واقعہ جو بات مجھ سے کہہ رہا خود نہیں کر رہا. پھر یہ ہے کہ جو گمراہی کے اوپر تلے ہوئے ہیں آپ کو گمراہ کرنے کے لیے جو تنخواہیں ملتی ہیں, وہ قادیانی مبلغ ہو، وہ چاہے عیسائی مبشر ہو، بابی ہو، کوئی بھی ہو، ان کے لیے بہرحال ان سے مناظرہ کرنے کے لیے تمہیں بہت ایکسپرٹ ہونا پڑے گا. جس کی بہت بڑی مثال ابھی حال ہی میں، ابھی فوت میں زیادہ عرصہ نہیں ہوا، شیخ احمد دیدار، اور جس کی عصمت ایک موجودہ مثال دنیا میں موجود ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک، اور ایک زمانے میں مولانا رحمت اللہ تہرانوی رحمت اللہ علیہ، وہ اسے تھے جنہوں نے پادری پینڈر کو شکست دی تھی جو یہاں سے بھاگا تھا، ورنہ شاید پورا ہندوستان جو ہے، ہندوستان کے مسلمان شاید عیسائی ہو جاتے، کیونکہ اس نے کلکتے سے چل کر دلی تک ہر بڑے شہر میں علماء سے مناظرہ کیا اور ہر جگہ شکست دی. پھر دلی کی لال مسجد جو ہے، بادشاہی مسجد دلی کی جامع مسجد، اس کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اوپن چیلنج تھرو کیا مسلمانوں میں، کلکتے سے چل کے یہاں تک آئے، ہر شہر میں تمہارے مولویوں کو اور تمہارے علماء کو میں نے شکست دے دیا، اب میں چھوم آؤٹ انڈیا، اوپن یہ چیلنج تھرو کر رہا ہوں، ہے کوئی جو آئے مجھ سے مقابلہ کرے؟ اب اگر کوئی نہ آ سکتا، علماء نے شکست کیوں کھائیں؟ انہوں نے کبھی بائبل پڑھی نہیں، بائبل تو پڑھنا دور رہا، قرآن مجید بھی نہیں، اس لیے کہ ان کے یہاں تو فقہ چلتی تھی، تو فتویٰ دینا ہے تو اس کو فتویٰ دینے کے لیے فقہ کا ہی انکار کیا، اور فقہ کا زیادہ موازنہ ہو تو حدیث سے آتا، قرآن سے تو کم ہے، لہٰذا قرآن کے ساتھ بھی ان کا اشتغال اتنا نہیں تھا جتنا کہ ہونا چاہیے تھا، اور بائبل تو رات میں تو کبھی پڑھی تو مناظرہ کیسے، وہ آتے تھے پڑھ کر سمجھ کر، عربی کے ماہر، فارسی کے ماہر. بہرحال یہ تین لیول ہو گئے جہاد، دین کی دعوت تبلیغ کے لیے، وہ جہاد تبلیغ اور دعوت کا ایٹ دی لیول آف دی انٹلیکچوئل انٹلیکچوئل مائنورٹی، ایٹ دی لیول آف دی کامن ماسٹر، اور یہ کہ گمراہ کرنے والوں پر ادھار کھائے بیٹھے ہوئے اور اس کی تنخواہ پانے والے لوگوں سے مناظرہ اور مجادلہ. پھر ہے تین دین کو قائم کرنے کی جدوجہد، اس میں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ دعوت دیتے رہو، تبلیغ کرتے رہو، تمہیں کو مارے تو سہ لو، جوابی کاروائی نہ کرو. 12 برس تک مکے میں یہ حکم تھا حضور کا، پیسو ریزسٹنس جدید اصطلاح میں سوٹے. پھر جب محسوس ہو کر طاقت آتی ہے تو ایکٹیو ریزسٹنس، چیلنج تھرو کرو اب پورے نظام کو. اور آخری مرحلہ، آؤ میدان جنگ کے اندر. تو یہ نئی منزل ہے قتال کی. تو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ جہاد اور قتال کے درمیان جو فرق ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. اس لیے میں نے سورہ سب کی آیتیں سنائی، یہ بہت مرتبہ سنائی گئی. اس جہاد اور قتال کا مقصد کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کے دین کو غالب کرنا، نظام قائم کرنا. اس نظام کے نیچے کوئی یہودی رہے رہے، کوئی عیسائی رہے رہے، کوئی ہندو رہے رہے، کوئی مجوسی رہنا چاہ رہے، لیکن نظام اللہ کا ہو، یہ مقصد، یہ جدوجہد. اس کے لیے جو پہلی 8 منزلوں کی جدوجہد ہے وہ جہاد ہے، اور اس کے لیے اسی سورہ صف نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان والوں کیا تمہیں بتاؤں وہ کاروبار، وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے جہنم کی چھٹکارا دلا دے. تو من باللہ ورسول ہی وجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ایمان پختہ رکھو اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. گویا کہ اس جہاد کے بغیر جہنم سے چھٹکارا پانے کا خیال ایک امید موہوم ہے، یہ آپ کی گھڑی ہوئی وشول تھنکنگ ہے. اب اس سے اندازہ ہوا کہ جہاد کے بغیر تو نجات ہے ہی نہیں، اور ضبط کے خلاف تو 24 گھنٹے جہاد کرنا پڑتا ہے. بندہ مومن کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاد نہ ہو رہا ہو. فجر کے عین وقت جو ہے اذان کی آواز سن لی، آنکھ بھی کھل گئی، نفس نکال ذرا اور سو جاؤ، بس کروٹ لی اور اڈا غفیل. یہ جہاد جو ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جانا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے 8 طور پر سردی کے موسم میں شدید، معلوم ہوا کہ وضو کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں، گیزر تو ہوتے نہیں تھے، لیکن یہ کہ اس کو اٹھنا، نفس کے خلاف جہاد بہت بڑا جہاد ہے. اس کے بغیر یہ آدمی ہو سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، با جماعت مسجد میں جانا سردی کا وقت ہے، سردی ہماری چل رہی ہے وغیرہ وغیرہ. تو قتال جو ہے گویا کہ یہ تو بیس لائن ہے جہاد کی شروع، اس کے بغیر تو نجات ہی نہیں. اس کی چوٹی میں نے کہا تھا دین کی چوٹی جہاد کی سبیل اللہ، جہاد کی سبیل اللہ کی چوٹی قتال کی سبیل اللہ. اسی سورہ صف کی آیت نمبر 4 میں فرما دیا گیا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص. اللہ کو محبوب تو ہے اپنے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی صفیں باندھ کر گویا کہ شیشہ جلائی ہوئی دیوار، دشمن کو رکھنا ڈال نہ سکے، کوئی قدم پیچھے ہٹے نہ کسی کا، صفوں سے کوئی پیچھے ہٹے گا تو راستہ بنے گا نا دشمن کے لیے آگے بڑھنے کا، جیسے شیشہ جلائی ہوئی دیوار. آج ہم کہیں گے جیسے ری انفورس کانکریٹ، اس طریقے سے انسان جو ہے صفیں باندھ کر اللہ کے راہ میں چلتے. اور اس کتاب فی سبیل اللہ کی پھر آخری بات بیان کی گئی سورہ انفال میں. جب یہ مرحلہ شروع ہو گیا حضور کی حیات طیبہ میں، اب فرمایا دیکھنا کہ اس درمیان میں نہ رک جانا، کہ ایسا نہ ہو کہ سانس پھول جائے تمہارا، ہمت نے جواب دے جائے، نہیں، اب یہ کتاب جاری رہے گا. قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. جنگ جاری رکھو گے یہاں تک کہ فتنہ اور فساد بالکل فروغ ہو جائے. سب سے بڑا فتنہ فساد کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں ہم کھڑے ہو جائے، ہم خود حاکم. آج کے دور کی سب سے بڑی بغاوت بارہا میں نے آپ کو بتایا، یہ سیکولرزم اور یہ پاپولر سوورنٹی کا کانسیپٹ سب سے بڑا شرک ہے. جسے ہمارے یہاں بڑے بڑے جو موحدین اپنے آپ کو سمجھتے وہ نہیں جانتے، آج کے دور کا اصل شرک ہے. آج بت پرستی کا شرک کہاں ہے؟ ہندوؤں میں بھی گھٹیا بالکل نچلے درجے کے لوگ کہیں مندروں میں جاتے ہیں، اور کیا کہا، کوئی ایلیٹ میں سے کوئی مندر میں جاتا ہے آج تک؟ عیسائیوں میں جتنے سے بھی کسبے جاتے ہیں، امریکہ میں تو پھر بھی کچھ ہے، باقی یورپ وغیرہ میں تو نہ ہونے کے برابر. بہرحال جو اصل شرک ہے آج کے دور کا، اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے. میری 6 گھنٹے کی تقریریں ہیں حقیقت و اقسام شرک پر. بہرحال یہ جو ہے قاتلوہم، اب یہ قتال جاری رہے گا، حتی لا تکون فتنۃ، کے فساد اور بغاوت اللہ کے خلاف بالکل فرو ہو جائے، اور دین کل کا کل اللہ کے نظام، اللہ کے تابع. سارا نظام، سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، دیوانی قانون اور فوجداری قانون، آئینی قوانین، ہر شے اللہ کے دین کے تابع ہو جائے، اس وقت تک یہ قتال جاری ہے. یہ ہے قتال کا معاملہ. اور ایک خاص قتال جو ہم پڑھ چکے ہیں اس حدیث کے اندر جو آیا ہے، جس میں گویا کہ ایسی بات سامنے آتی ہے کہ قتل عام کر دیا جائے مشرکین کا، اس کا پس منظر بیان کر چکا ہوں. یہ گویا کہ اس قتال فی سبیل اللہ کی آخری چوٹی ہے، جس کو جدید اصطلاح میں ہم کہیں گے ماپنگ آف آپریشن. کیا ہوتا ہے کہ اس جنگ میں ایک فوج کو فتح کو حاصل ہو گئی، بحث سے مجبوری، اب وہ دیکھتے ہیں، اچھی طرح چھانتے ہیں، بینتے ہیں، کہیں کوئی پاکٹ آف ریزسٹنس موجود تو نہیں، اس کو ماپنگ آف آپریشن کہتے ہیں، آخر میں صفائی کرنا. تو یہ ماپنگ آف آپریشن ہوا ہے، اور یہ خاص امیین کے خلاف تھا، کسی اور کے لیے نہیں. ان کے لیے صرف 2 آلٹرنیٹو تھے، چونکہ محمد تم میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے تمہاری زبان میں تم پر اتمام حجت کر دیا، اللہ نے تمہاری زبان میں اپنا کتاب نازل کر دیا، اب تمہارے پاس یو ہیو نو ایکسکیوز، اب تم ایمان میں لاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ. لیکن باقی دنیا کے لیے یہ بات نہیں تھی. میں آپ کسی سورہ مبارکہ کی آیت ہے وہ سنا چکا ہوں، جو اہل کتاب کے بارے میں، وہ بھی وہیں سے موجود، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم یا تو ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے، نہیں، بلکہ وہاں 3 شکلیں ہمیشہ اسی کے بعد، جب بھی صحابہ کرام کی فوجیں باہر نکلی ہیں وہ 3 باتیں کہی گئی. وہ کیا؟ ایمان لے آؤ، ہمارے برابر کے بھائی ہو جاؤ. میں نے جیسا کہ پہلے بھی کہا تھا، ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم سینئر مسلمان ہیں، ہمارے حقوق زیادہ ہیں، تم جونیئر مسلمان ہو، تمہارے حقوق کم ہو. المسلم کفر لکل مسلم، تمام مسلمان اپنے سیاسی اور جو دستوری اور قانونی حقوق ہیں وہ برابر ہو. نمبر 2، یہ نہیں مانتے تو اللہ کے دین کا غلبہ برداشت کرو، دین کا، اس کے نیچے تم یہودی رہو نصرانی رہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تمہارے سنگاؤ تمہارے چرچے سے حفاظت کی جائے گی، تمہیں پرسنل لا کی پوری آزادی دی جائے گی، تمہارے ہاں اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے معیشت کے لیے کاروبار کرنے کی اجازت ہے, ملازمتیں کرنے کا, ہر چیز دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ دین اللہ کا ہوگا, مذہب تمہارے ہو سکتے, ہندو رہو, سکھ رہو, پارسی رہو, عیسائی رہو, یہودی رہو, مجوسی رہو, بدھ رہو, جو چاہے رہو, مذہب رہ سکتے. یہ معاملہ خاص تھا, یہ موپنگ آف آپریشن ہوا ہے. اور صورت یہ ہے کہ آیت کو انتہائی خوفناک ہے, فائزن صلق الاشہر الحرم فقتل المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم وقعدوا لہم کل مرصد. یہ جو چار مہینے کی مہلت دے دی گئی ہے, جیسے یہ ختم ہو جائے مسلمانوں کے مشرکین کا قتل عام کرو, انہیں پکڑو, ان کا گھراؤ کرو, بھاسوا کرو, اور ان کو پکڑنے کے لیے گھات میں لگ کر بیٹھو, کتنے سخت تھا. لیکن حقیقت واقعتا کیا ہوا, ایک شخص کے قتل کی نوبت بھی نہیں آئی. سب میں یہ اسلام لے آئے, یا کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر جدید عرب کو خیر بات کہتے ہیں. تو بہرحال وہ تو جو درمیان کی آیت تھی, وہ اب حدیث کا حصہ میں اس وقت نہیں پڑھ رہا ہوں. اب یہ کہ استقلال فی سبیل اللہ کا مقام کیا ہے, اس کے لیے جہاں سے فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ الفاظ نوٹ کر دیں گے, والذی نفس محمد بیدہ, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ما شاق وجہ, نہیں کوئی چہرہ تھکن کی وجہ سے نڈھال ہوا یا اس کا رنگ متغیر ہوا, فلق مرت قدم فی عمل, اور نہیں کوئی قدم جو ہے وہ غبار آلود ہوئے, فی عمل کسی ایسے عمل میں, تم تغا فی ہے درجات الجنہ, کہ جس کے ذریعے سے جنت کے درجے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. اب یہ ذرا جس کا ہمارا ایک ویلیو اسٹرکچر ہے اس کو سمجھ لیجیے. سب سے اونچا مقام دین میں کیا ہے, قتال فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جان دے دینا, جس کے لیے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہمارے سامنے آتی ہے. وہ یہ میری بڑی خواہش ہے, نمدت کو الکترا فی سبیل اللہ, سما ہو یا سما اترا, سما ہو یا سما اترا, میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل ہو جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل ہو جاؤں. یہ اونچا مقام. ایک ہمارے ہاں بعد میں جو اونچے مقامات بنتے چلے گئے, وہ اللہ ہو, اللہ ہو, اللہ ہو, اللہ ہو, مراقبے چلے, اور ان سے کچھ روحانی کیفیت خاص مشہور ہے. یہ شفٹ ہوا ہے, دین کا ایمفیسس کا معاملہ شفٹ ہوا ہے. اسی لیے پھر ہم مغلوب رہے, اسی لیے ایک مرتبہ خلافت راستہ کے نظام کے درہم برہم ہو جانے کے بعد دوبارہ خلافت کا نظام نہیں قائم ہو سکا آج تک, سوائے وہ دو سوا دو سال حضرت عمر بن عبد العزیز کے. بس وہ بھی ایک سختی سی بات تھی, جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو اچانک حکومت دی گئی, کوئی اس کے لیے انہوں نے یہ جہاد نہیں کیا تھا, کوئی اس کے لیے کوئی جماعت نہیں بنائی تھی, کوئی جد و جہد نہیں کی تھی, ان مراحل میں سے نہیں گزرے تھے, بس گولی میں آ پڑی. اسی طرح حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ صحابی نہیں ہے, تابعی عمر بن عبد العزیز, حضرت عمر کے نواسے بنتے. بہرحال اس کے علاوہ آج تک تو وہ خلافت نظام دوبارہ نہیں, کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ یہ شفٹ آف ایمفیسس ہو گیا, روحانیت کے نام سے ایک اور ہی تصور ذہنوں کے اندر داخل ہو گیا. آپ کو صوفیاء کرام اور بڑے بڑے اولیاء اللہ کے بارے میں جو قصے ملیں گے, 40 برس تک جنگلوں میں رہ کر گئے, اب پتہ نہیں یہ قصے جھوٹے ہیں سچے, واللہ اعلم. 40 برس تک عشاء کی وضو کے ساتھ حضرت کی نماز پڑھی, پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے. حضور کی تو حدیث یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور کھڑا بھی رہتا ہوں, عبادت بھی کرتا ہوں, میرے سنت کے لیے. یہ سارا اصل میں جو ہوا روحانیت کا ہے, اس کے لیے دین میں گنجائش ہے, یہ نہیں میں سمجھتا کہ ہے نہیں. ایک دفعہ دین قائم ہو جائے, اللہ کا دین قائم ہے, آپ اس کے نیچے رہتے ہیں, اب اس دین کو آگے پھیلانا یہ اس نظام حکومت کا کام ہے. آپ سے مطالبہ کیا جائے گا, آؤ نکلو میدان میں, آپ کو جانا پڑے گا. حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں ایران میں جہاد ہو رہا تھا، قتال ہو رہا تھا، تو کیا ہوتا تھا، فلاں محاذ سے مطالبہ آ گیا 10,000 آدمی اور چاہیے، اعلان کیا گیا مسجد نبی میں 10,000 آدمی نکل آئے، باقی سب سو اپنے گھروں کے اندر، کوئی بلیم نہیں آپ پر، کوئی ملامت نہیں، 10,000 آدمی چاہیے تھے، تو یہ تو گویا کہ فرض کفایہ کے درجے میں تھا، چلے جائیے، نہیں ہے ٹھیک ہے گھر میں رہے۔ اب اس حالت میں نوافل کے ذریعے سے، اورات اور وظائف کے ذریعے سے اپنی روحانیت کو ترقی دینا، یہ میرے نزدیک صحیح تھا، یہ غلط نہیں تھا، ایک حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے قرب کے حصول کے دو ذریعے، تقرب بالفرائض، تقرب بالنوافل، ان میں بہت اونچا درجہ جو ہے تقرب بالفرائض کا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کا بندہ اس سے فرائض کے ذریعے سے تقرب حاصل کرے، لیکن نوافل کے ذریعے سے بھی تقرب حاصل ہوتا ہے، اس کا بہت اونچا مقام بھی ہے، لیکن یہ سب ہوگا جبکہ وہ فرض کی تکمیل ہو چکی ہو، فرض ہوا نہیں اور آپ نوافل کے ڈھیر لگائے جا رہے ہیں تو وہ نفل قبول ہوگا، تو فرائض میں سے جب دین کو غالب کرنے کی جد و جہد اس فہرست سے نکل گئی تو دین کا نظام تو نہیں تھا، لیکن وہ اپنے نوافل کے ذریعے سے، اپنے چیزوں کے ذریعے سے، اوراد و وظائف کے ذریعے سے، اور جو بھی باہر آ گئے سب مانتے ہیں، تمام جتنے بھی سلسلے ہیں سلوک کے، یہ وہ طریقہ مسنون نہیں ہے، مسنون طریقے نہیں ہے جن طریقوں سے کہ انہوں نے اپنے ہاں کا خان شاہی نظام بنایا ہے، لیکن یہ میں یہ نہیں کہتا کہ مفید نہیں، مفید نہیں، بہت سی نفسیاتی قسم کی ایکسرسائز کے ذریعے سے انسان میں روحانی کیفیت اور روحانی برتری پیدا ہو جاتی ہے، ہندو یوگیوں کے ہاں کیا بھی ہو جاتا، کیسے کیسے شوبدر دکھاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک روحانی وہ انسان میں رہے گا، تو جیسے آپ دنڈ نکالیں گے اور اوپر بیٹھک کریں گے تو آپ کے پٹھے مضبوط ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اسی طرح روحانی جو ہے ایکسرسائز کے ذریعے سے آپ کی وہ جو روح جو ہے اس کے اندر تخلیق پیدا ہوتی ہے، ایک روحانی کیفیت حاصل ہوتی ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن ہمارے لیے اس وقت کیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، حضور کا اور صحابہ کا طریقہ کار کیا، وہ ہے جہاد اور قتال کی ضرورت، اسی میں بھوک بھی آ جائے گی، آپ نفلی روزے رکھتے ہیں روئے تبوک میں جا کے آتے کس قدر بھوک کا عالم تھا، وہ ساری کیفیت جو ہے جو نفلی روزوں سے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جہاد کے اندر جب بھوک آئے گی تو آ جائے گی کہ نہیں آ جائے گی، اور جب رات کو آپ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ کل صبح مقابلہ پیش آنا ہے، اور ہم تو 3,000 ایک لاکھ کی فوج سامنے آئی پڑی ہوئی ہے، تو وہ رات آپ کس طرح کھڑے ہو کر اللہ کی راہ میں گزاریں گے، گھر میں پڑے ہوئے وہ رات کبھی آ سکتی ہے، جو دعائیں آپ اس وقت کریں گے اللہ سے، جو گڑگڑائیں گے اللہ کی جناب میں، جو تضرع ہوگا وہ ہو سکتا ہے کہیں، تو حضور کا راستہ جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ، لیکن جہاد فی سبیل اللہ جو صحیح ترین جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کے لیے شرائط ہیں، اس کے لیے لوازم ہیں، پہلے ایمان صحیح ایمان دلوں میں راسخ کیا جائے، اور اس کا ثبوت کیا ہوگا، شریعت پر عمل، جس حکم پر عمل کر سکتے ہو تو کرو، پھر تنظیم جمع کرو، جوڑو انہیں بیٹھ کے ذریعے، پھر تلقیہ کرو، دل میں کہیں کوئی اور امنگ، کوئی اور بلبلا ہے تو نکال دو، صاف کر دو سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح سے، کوئی اور مقصود و مطلوب ہے دل میں نہ رہے، یہ پاپڑ میلنے پڑتے ہیں پہلے، پھر وہ صحیح جہاد ہے پیچھے اللہ کی منزل آتی ہے، 12 برس کا یت کیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر، اور اس کے ساتھ پیسو ریزسٹنس، تمہیں مارے، تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دے، تمہیں زندہ جلا دے، ہاتھ مت اٹھانا، کوئی ریٹیلیشن نہیں، نو ریٹیلیشن، نو ریزنگ آف ہینڈ ایون ان سیلف ڈیفینس، یہ سب سے بڑا حضور کی کامیابی کا جو راز ہے، ان میں سب سے بڑا راز یہ ہے، میں نے اپنی کتاب میں منہج انقلاب نبوی میں تفصیل سے بحث کیا، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر حضور کی نگاہوں کے سامنے شہید کیے گئے. صحابہ بھی گزرتے تھے, حضور بھی گزرتے تھے. جب ابو جہل ٹارچر کر رہا تھا تو حضور کیا کہتے تھے؟ اس ضرور یا اعلی یاسر فإن موعدکم الجنة. اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو, برداشت کرو, تمہارا وعدے کی جگہ جنت. ورنہ یہ کہ مسلمانوں سے کہتے کربت تو پہ تھے بدبخت ابو جہل کے, اتار سارے کے سارے پھوڑ کے پھوڑ کے رکھ تو یہ بت جو رکھے کعبے کے اندر, اسی کعبے کے طواف کرتے رہے 12 برس. غور کیجیے, وہی کے آغاز سے پہلے بھی تو حضور طواف کرتے ہوں گے. طواف سے چلا آ رہا تھا حضرت ابراہیم کے زمانے میں, اسی گھر کا جس میں بت رکھے تھے. اور پھر آغاز وہی کے بعد سے بھی پورے مکی دور میں 12 برس اسی کعبے کا طواف کیا, اسی طرح کے کعبہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی, جہاں دائیں بھی بت, بائیں بھی بت, سامنے بھی بت, پیچھے بھی بت, بت ہی بت. یہ ہے منہج انقلاب. اس منہج پر نہیں چلیں گے تو جو ہمارے ساتھ حادثہ بھی ہوا ہے لال مسجد کا اور جامع حفصہ کا, یہ ہوتے رہے گا واقعات. اسی طرح جذبہ تو ہے, جذبہ ہے اور سچا جذبہ ہے, خلوص ہے اور پورا خلوص ہے. لیکن جذبہ اور خلوص سے بات نہیں بنے گی, قریب طریقہ کار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے. لہذا خلاف پیغمبر کا سیرہ گزیر کہ ہرگز بمنزل نقاض رسید, حضور کے منہاج سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرو گے تو پھر کامیاب نہیں ہوگا. ہاں, اپنی نیکی کا, نیک نیتی کا, اپنے خلوص کا, اخلاص کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں پالو. اب یہ جہاد اور قتال جو ہے, اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے, یہ بات تو آج کی نہیں ہے. گلین سٹون ہوتا تھا ایک بڑا, بہت بڑا لیڈر برطانیہ تھا, وزیر اعظم تھا. اس نے پارلیمنٹ ہاؤس میں, برٹش پارلیمنٹ میں قرآن مجید کا نسخہ یوں لہرایا اور کہا جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے امن قائم نہیں ہو سکتا. تو اتنی پرانی بات. اب اگر آ کر انہوں نے اور آپ کے قرآن کو میٹر کے اندر بہا دیا ہے, یہ اندر حقیقت, یہ ان کے دلوں کے اندر. اور آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ کلکتہ ہائی کورٹ نے تو ایک دے دیا تھا فیصلہ کہ قرآن کو بین کر دیا ہے, اس کو جانا چاہیے. کرے گا کون بین؟ آخر 18-20 کروڑ مسلمان موجود تھے وہاں کے. مسلمانوں کی غیرت ہماری غیرت سے دینی سے 100 گنا زیادہ. آئی بھی قوانین میں تھوڑی سی ترمیم کی تھی, وہی سوچی کلکتہ ہائی کورٹ نے. کیا معلوم کیس میں اسلامی قانون تو یہ ہے کہ آپ نے بیوی کو طلاق دی, دوران عدت اس کے آپ دان نقشے کے ذمہ دار بات بنے. وہ شاہبانو نے درخواست کی, کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ آپ جس نے طلاق دی ہے جب تک یہ عورت دوسری شادی نہ کر لے یا مر نہ جائے اس کا دان نقشہ تمہارے ذمہ رہے گا. شریعت کی کوئی چیز کاٹی نہیں, شریعت میں اضافہ کیا. لیکن اس پر جو وہاں طوفان اٹھا, جو تحریک اس مسلمانوں نے چلائی, آپ کو معلوم ہے پرسنل لا بورڈ بنا, ساری دینی جماعتیں جمع ہوئے, سینکڑوں لوگوں نے جانے دے دی. بلاخر راجیو گاندھی کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور پارلیمنٹ میں لوک سبھا میں اس نے اعلان کیا. یہ بھی کہا کہ ہندوستان کی کوئی عدالت مسلمانوں کے آئی ڈی قوانین میں دخل نہیں دے سکتی. اور یہ بھی کہا اس سے پہلے میں نے تو مطالعہ کیا نہیں تھا, اب میں نے جو مطالعہ کیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ جو حقوق اسلام نے عورتوں کو دیے ہیں وہ دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیے. ہی از آن ریکارڈ. مولانا علی میاں نے اپنی کتاب میں سارا نقل کیا. تو بہرحال یہ جہاد اور قتال جو ہے یہ جاری رہنے والی شے ہے, لیکن اس کے وہ راستے. البتہ ایک اور قتال ہو سکتا ہے, وہ جائز قتال جس سے میں کہتا ہوں, اس کو سمجھ لیجیے. ایک مسلمان ملک ہے, چاہے خالص اسلامی نظام میں یہ ہے کہ مسلمان, وہاں کوئی کافر حکومت جو ہے تو دوسرا ملک حملہ کرتا ہے, اب ڈیفنس میں کھڑے ہو جانا. اب یہاں جائز بات ہے, وہ تیاری 12 برس والی مکے والی تیاری کا موقع تو نہیں ہے. یا تو سیدھی سی بات ہے, یا تو انہیں ختم کرو یا خود ختم ہو جاؤ. لہٰذا وہ قتال. اسی لیے جہاد افغانستان جو ہوا تھا جبکہ روسی آ گئے تھے وہاں, اسے میں نے جہاد فی سبیل اللہ نہیں مانا تھا, اس لیے کہ اس پروسیس سے نہیں گزرا تھا وہ. لیکن جہاد جائز تھا، قتال جائز تھا، اور اس میں جس نے جان دی وہ شہید ہے. اسی طرح کوئی بڑا ملک ہے، اس کے کسی ایک حصے کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہ اسے علیحدہ ہونا چاہتے، آزادی چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنا نظام چلائیں. اس وقت بھی ہو رہا ہے، فلپائنس کے اندر بھی ہو رہا ہے، وہ اسی طرح کی جنگ جو ہے مسلمان کر رہے ہیں، کمبوڈیا میں بھی ہو رہا ہے اور کشمیر میں ہوا ہے، یہ بھی جائز ہے، اس میں جان دینا بھی شہادت ہے. اگر کہ ہندوستان کا خاص معاملہ یہ تھا کہ وہاں پر اگر کوئی سیاسی تحریک چلائی جاتی تو وہ بہتر ہوتی، لیکن میں اسے حرام نہیں کہتا. حریت کے لیے، آزادی کے لیے جہاد کی سمجھ حریت جائز ہے، مسلمان کرے. اب اس کے لیے بھی وہ سارا جو مراحل ہے، تربیت، تزکیہ، تنظیم، وہ ضروری، لیکن وہ جہاد کہ آپ کسی ملک میں اسلام کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، وہ ہوگا عین حضور کے اسرے کے مطابق، وہ ان تمام شرائط کو پورا کر کے، ان تمام لوازم کو پورا کر کے، ان تمام درجوں میں سے گزر کر جہاد ہوگا، تو پھر وہ قتال صحیح ہوگا، اور وہ صحیح معنی میں قتال کی سمجھا ہوگا. اب میں آپ کو گھر سنا رہا ہوں. ویسٹرن ورلڈ کو بہت خوف ہے مسلمانوں کے جذبہ جہاد اور ذوق شہادت سے، بہت خوف ہمیشہ سکھائے، اس لیے کہ انہیں تو زندگی بہت عزیز ہے، مرنے کو تیار نہیں ہو، اور یہ کہتے ہیں انہیں بہت زیادہ عزیز، شہادت مطلوب و مقصود مومن، نماز غنیمت کا کس پر کشائی. لہذا بہت عرصے پہلے سے انہوں نے وہ اسکیمیں شروع کی کہ مسلمانوں میں سے ایسی تحریکیں اٹھائی جائیں جو جہاد کو باطل کرا دیں. یہ غلام احمد قادیانی یہ در حقیقت اسی فکر اور اسی سوچ کا لگ لگا، اس کا قتال اب حرام ہو چکا، دین کے لیے حرام ہے اب دوستوں قتال، قتال فی سبیل اللہ حرام ہو گیا. کوئی مائی سلال نہیں کر سکتا. میں وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا جہاد و مازن، جہاد جاری رہے گا، منذ بعث نبی اللہ، اس وقت سے جب اللہ نے مجھے مبعوث کیا، الا یقاتل آخر هذه الامة الدجال، یہاں تک کہ میری اس امت کا آخری حصہ دجال کے خلاف جنگ کرے گا. اب اس ایک حدیث میں جہاد اور قتال دونوں آ گئے، جیسے سورہ صف میں جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ دونوں آ گئے، اس حدیث میں بھی ہے الجہاد ماضن منذ بعث نبی اللہ الا یقاتل آخر هذه الامة الدجال، وہ قتالوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. حضور کی دوسری خبریں جو ہیں، کتاب الملاحم جو ہے، ان کے اندر کہ پہلے رومیوں سے جنگیں ہوں گی، وہ ہو رہی ہیں، عیسائی حملہ ہو رہا ہے، ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جن میں 80 جھنڈے لے کر عیسائی جو ہے مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی، یہ حدیث ہے. اس کے بعد آخری مرحلے میں آئے گا یہودی. آپ غور کیجیے، گلف وار میں، پہلی گلف وار میں بھی یہودیوں کو سامنے نہیں لایا گیا، حالانکہ اتنا بڑا کولیشن بنایا گیا، اور عراق کے خلاف جو ہے سارے تقریباً عرب ممالک بھی شامل ہو گئے تھے، لیکن اسرائیل سے کہتے ہیں تم نہ میدان میں آنا، تم بیٹھ جاؤ، تمہاری حفاظت کو ذمہ ہم دیتے ہیں، لو یہ پیٹریوٹ میزائل دے دیتے ہیں ہم، وہ اسکنڈ میزائل جو ہے، اگر تمہیں خطرہ ہے صدام کے اسکنڈ میزائل کا تو اس کو سزا ہی میں ختم کرنے والے پیٹریوٹ میزائل ہم دے دیتے ہیں، لیکن تم جاؤ بتا دو. اور اب بھی یہی ہوا عراق کے حملے میں، افغانستان کے حملے میں، کتنی بڑی کولیشن بنائی. افغانستان پر حملے میں تو واقع تاریخ انسانی کی عظیم ترین کولیشن، اس میں سارا کفر تباہ ہو چکا. امریکہ اور اس کے حواری، سب سے بڑا حواری برطانیہ، پھر یہ کہ یورپ، اور صرف یہی نہیں جو ان کے مد مقابل چائنا بھی اور رشیا بھی، ان دونوں کی ہمدردی بھی افغانستان کے خلاف جو جنگ ہوئی اس میں شامل کی، ان حملہ آوروں کی تک آج بھی ہے. لیکن اس کے بعد ایک آخری مرحلہ آئے گا جب یہودی کھڑا ہو جائے گا، اور یہودیوں کا لیڈر ہوگا دجال، المسیح الدجال، جس موقع پر پھر حضرت مسیح کا نزول ہوگا. یہ ایک الگ باب ہے، لیکن یہ کہ یہ سلسلہ جو ہے جہاد و قتال کا، اس امت میں کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں ہے، یہ سلسلہ جاری رہے گا. یہاں اس حدیث کے آخری الفاظ کا ترجمہ پھر کر دیجئے. والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ما شاہد وجہ، نہ تو کوئی چہرہ تکان کی وجہ سے نڈھال ہوتا ہے، نہ اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا ہے. بلکہ بر قدم فی عمل، اور نہ ہی کوئی قدم غبار آلود ہوتے ہیں کسی سفر میں. تم تغا فی درجات الجنہ، جس سے کہ جنت کے درجے جو ہے آدمی حاصل کرنا چاہے. بعد الصلاۃ المفروضۃ، فرض نماز کے بعد، فرض نماز سب سے اونچا عمل ہے. اس کے بعد جو ہے کا جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ اس میں درجات جو ہے جنت کے حاصل کرنا، جہاد فی سبیل اللہ چوبی کا عمل. وہی جو بات تھی بدلوۃ السلام میں ملو الجہاد فی سبیل اللہ. یہ ہمارا جو ہے سینس آف پروپورشن درست ہونا چاہیے، ویلیوز کے اندر کیا نسبت و تناسب ہے، نوافل کا معاملہ کیا ہے، فرائض کا معاملہ کیا ہے، دین کی دعوت و تبلیغ، تبلیغ اور تدریس اور تعلیم و تعلم میں قرآن کا درجہ کیا ہے، اور نفل نمازیں پڑھنا، راتوں کو ساری رات جاگنا، اس کا درجہ کیا ہے. یہ حدیث نبی میں بیان کیا گیا، لہذا اس ریشیو پروپورشن کو سامنے رکھیے. بڑا فضل میزان العبد، میزان عبد کذاب پتن تم سکو رہو فی سبیل اللہ اور یقبل علیہا فی سبیل اللہ. اور کسی بندہ مومن کی جو نیکیوں کی میزان ہے اس پلڑے کو زیادہ بھاری نہیں کر سکتی کوئی ہے، جتنا کہ وہ جانور گھوڑا یا اونٹ جس پر وہ سوار ہو کر اسے جم کی اللہ تعالیٰ اس کا وہ اس کی وہ سواری تو خود ہلاک ہو گئی. جنگوں کے اندر تیر جھنگڑی تو نہیں لگتے، گھوڑوں کو بھی لگتے، گوریاں چلتی ہے تو بندوقوں جو ہے فائر ہے وہ حیوانات کر دیا جاتے. تو جو بھی کوئی حیوان، کوئی اونٹ، کوئی گھوڑا یہ اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا جہاد فی اللہ کے ذمن میں، اور جس پر سوار ہو کر کسی مجاہد اور مقاتل فی سبیل اللہ نے قتال کیا، یہ پورا جو ہے جانور اس میزان عمل کے اندر رکھ دیا جائے گا، اور نیکی کے عمل کے نیکی کے پلڑے کو بھاری کرنے والی اس سے زیادہ اور کوئی ہے. پھر میں وہی لفظ کہہ رہا ہوں، سینس آف پروپورشن امنگ دی ویلیوز، دین کی ویلیوز کیا ہے، روحانی اخلاق بھی مطلوب ہے، پسندیدہ ہے، چاہیے، ہونی چاہیے، رات کی نماز بھی، نوافل بھی سب، لیکن یہ کہ یہ دوسرا کھاتا خالی ہو اور اس میں لگ گئے تو ٹیڑا ہو گیا. پھر کیا، جو چیز جہاں کی ہے اس کو وہیں پر رکھا جائے. یہ حدیث جیسا کہ میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کی، امام بزار نے بھی، امام نسائی نے بھی، امام ابن ماجہ نے بھی، امام ترمذی نے بھی، اور انہوں نے قرار دیا ہے کہ حاضر حدیث صحیح حسن. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم.